سامنے سامنے آ جائیں، بڑی عمر والے سامنے سامنے آ جائیں، وہ ساتھی کھائیں گے جو دو آئے تھے وہ. اچھا یہ بیٹھ صحیح، ٹھول خیر دے. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العظيم. مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی کہ مسجد میں حاضری کا شرف عطا فرماتے ہیں اور مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. میرے شیخ، میرے پیر و مرشد حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دام برکاتہم العالیہ، فرمایا کہ ایک مالک اپنے غلام کے ساتھ جا رہا تھا، اذان کی آواز آئی تو غلام نے مالک سے کہا کہ میں نماز پڑھوں گا. تو مالک نے کہا جا جلدی نماز پڑھ، اور نماز پڑھ کے فٹافٹ آ جانا. مالک باہر بیٹھا ہے مسجد میں اور غلام مسجد چلا گیا. نماز پڑھی، نماز ختم ہوئی، تمام نمازی مسجد سے نکلنا شروع ہو گئے، وہ غلام مسجد سے باہر نہیں آ رہا. تو مالک نے آواز لگائی، اس غلام کا نام تھا شنکر. مارومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ مارومی نے یہ واقعہ اپنی مثنوی شریف میں لکھا ہے. تو اس نے آواز لگائی، او شنکر. اس نے کہا جی آقا. اس نے کہا سب لوگ مسجد سے نماز پڑھ کے باہر نکل گئے، تو اب تک مسجد میں بیٹھا کیا کر رہا ہے، باہر کیوں نہیں آتا؟ تو اس غلام نے کہا کہ آقا وہ مجھے آنے نہیں دیتا. آقا غصے ہو گیا، اس نے غصے سے کہا کہ کون تجھے باہر نہیں آنے دیتا؟ کہا مجھ کو وہ باہر نہیں آنے دیتا جو تجھ کو مسجد کے اندر نہیں آنے دیتا. اس لیے اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسجد میں حاضری کی توفیق ادا فرما دی، ورنہ غفلت ایسی ہوتی ہے، اذان کی آواز سنتے ہیں لیکن مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہوتی. بڑی میاں ٹیک مت لگاؤ، سیدھا بیٹھو. ہاں سیدھا بیٹھو، ٹیک نہیں لگاؤ بھائی، ابھی تو تم نے شادی بھی کرنی ہے. بوڑھے آدمی ٹیک لگائیں، دیکھو بوڑھے ماشاءاللہ کیسے ٹائٹ بیٹھے ہیں، اور جوان آج کل ٹیک لگاتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب مسجد میں حاضری کی توفیق دے اور جماعت سے نماز پڑھنا کی توفیق عطا فرمائے، تو اس میں یہ بھی اہتمام کرے صف بندی، کہ صف کیسے بنائے. یعنی کتنی عجیب بات ہوتی ہے، جو آدمی مسجد میں پہلے آ کے بیٹھتا ہے وہ صف کے اندر دوسری صف میں کھڑا ہوتا ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ پہلی صف میں کھڑا ہو، کیونکہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے، اور مسجد کی جو پہلی صف ہے وہ جنت کی صف اول ہے. لہذا اس کا اہتمام ہو کہ پہلی صف میں نماز پڑھے. جبکہ مسجد میں پہلے آ بھی گیا لیکن پیچھے بیٹھنے کا شوق اور ذوق، اس کی وجہ سے پہلی صف کے ثواب سے محروم ہی. اچھا اگر کہیں خیرات کے لیے جائیں کھانا کھانے، تو ہر آدمی کیا چاہتا ہے کہ پہلے مجھ کو کھانا مل جائے، یہی چاہتا ہے نا جی. اگر کھڑا گوشے کی دعوت ہو اور اس میں کیا چاہے گا کہ مجھے پہلے دعوت ملے گی نہیں، تو پتہ ہی چلا کہ پہلی صف والوں میں، پہلے کھانا کھانے والوں میں شامل ہونا چاہتا ہے. تو صف اول کا اہتمام کرے، مسجد میں پہلی صف میں بیٹھے، اور صف بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ مل مل کر کھڑا ہو، درمیان میں فاصلہ نہ رکھے لیکن گھسے بھی نہیں. کیونکہ بعض لوگ پہلی صف کے شوق میں ایسے اندر گھس جاتے ہیں کہ سب لوگوں کو اذیت اور تکلیف دیتے ہیں. اس کا بھی اہتمام ہو کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، لہذا سب میں مل مل کر کھڑا ہو. پہلی بات کہ مل مل کر آپس میں کھڑے ہو، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے. دوسرا کام یہ کہ جب تک پہلی صف مکمل نہ ہو پیچھے صف نہ بنائی جائے. یہ اردو سمجھ آ رہی ہے کہ جب تک پہلی صف مکمل نہ ہو اس وقت تک دوسری صف نہ بنائی جائے. کیونکہ ہوتا یہ کہ پہلی صف میں جگہ خالی ہوتی ہے، دوسری صف شروع کر دیتے. ایسا نہ کریں. دو بات، تیسری بات، تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ مسجد میں دائیں طرف نماز پڑھنے سے ثواب زیادہ ہے. دائیں طرف سیدھی طرف کھڑا ہو تو ثواب یہ زیادہ ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی صف کو برابر کرنے کے لیے بائیں طرف جا کر کھڑا ہوگا تو اس کو ڈبل ثواب ملے گا. اگر صف بندے کے طریقہ یہ ہے کہ پہلا آدمی آئے گا وہ امام کے پیچھے کھڑا ہوگا، دوسرا آدمی دائیں طرف، تیسرا آدمی بائیں طرف، چوتھا دائیں، پانچواں بائیں، اس طرح ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر، اس طرح صف برابر ہوگی کہ نہیں. یہ ہے صف بنانے کا طریقہ. ایسا نہیں کہ سب ادھر چلے جائیں یا سب ادھر چلے جائیں، ایسا نہیں، دونوں طرف سے سب کو برابر کریں. لہذا جب مسجد میں داخل ہوں ہم تو سب سے پہلے اس چیز کو دیکھیں کہ مسجد میں صف میں جگہ کہاں ہونی چاہیے، یعنی جہاں ضرورت ہو وہاں جا کر کھڑا ہو اور صف کو دونوں طرف سے برابر رکھے. یہ ہے صف بندی کے کچھ موٹے موٹے اصول. اس کا اہتمام ہو کہ دونوں طرف سے صف کو برابر رکھیں. اور ہمیشہ صف درمیان کی طرف سے شروع ہوتی ہے. امام درمیان میں کھڑا ہوتا نا تو امام کے پچھلی طرف کھڑا ہو، درمیان سے شروع کرے، ایسا نہیں دائیں طرف. یہ صف دونوں طرف سے برابر کرنے کا یہ بھی اہتمام ہونا چاہیے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی وجہ سے نماز میں آنے میں تاخیر ہو گئی، یعنی دیر ہو گئی. اب اگر امام رکوع میں ہو تو مسجد میں کیا عالم ہوتا ہے کہ دوڑ اور میراتھن ریس شروع ہو جاتی ہے. یہ درست نہیں ہے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تم نماز کو جاؤ تو علیکم بالسکینہ والوقار، سکون سے جاؤ اور ایک وقار سے جاؤ، دوڑتے ہوئے نہیں جانا چاہیے. اب کہتے ہیں جی ہماری رکعت چھوٹ رہی ہے. بھائی اگر رکعت چھوٹنے کا اتنا غم اور تھا تو پہلے سے کیوں نہیں مسجد آ گئے؟ پہلے تو بیٹھے ہوئے گپے لگا رہے، چائے سڑک رہے، اور عین نماز کے وقت میں پھر یاد آتا ہے کہ اب استنجا بھی کرنا ہے اور اب وضو بھی کرنا ہے، تو یہ تو غفلت ہے نا جی. لہذا اس لیے مسجد میں جب آئے وقار کے ساتھ اطمینان کے ساتھ چلتا ہے. جو اپنی عام رفتار ہے، جس رفتار سے چلتا ہے اسی رفتار سے چل کر آئے، بھاگے نہیں. خصوصاً جب امام رکوع میں ہو تب ایسی حرکت نہ کرے. اس لیے یہ دو باتیں ہیں، ان کا ہم خیال کریں تو مسجد کا وقار اور مسجد کا ادب کا اہتمام ہوگا. میں نے جو آیت تلاوت کی تھی، میرے مرشد میرے شیخ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک، کہ بہت برکت والی ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے. میرے مرشد فرماتے کہ دیکھو ایسی برکت ہے کہ جس زمین پر اللہ کا نام لیا جائے وہ جگہ برکت والی ہو جاتی ہے. دیکھیے یہ مسجد کی زمین ہے. اگر کچھ ایسے خدا نخواستہ بات ہوئی، یہ مسجد گر جائے ٹوٹ جائے، تب بھی یہاں مکان نہیں بن سکتا. اب یہ زمین جو مسجد کے لیے وقف ہو گئی، اب قیامت تک کہ یہاں مسجد ہی بنے گی. یہ اللہ کے نام کی برکت ہے، اس سجدے کی برکت ہے. تو جس جگہ پر اللہ کا نام لیا جائے وہ جگہ برکت والی ہو جاتی ہے. جس مصلی پر اللہ کا نام لیا جائے وہ مصلی برکت والا ہو جاتا ہے. اور میرے مرشد فرماتے ہیں کہ تسبیح پر اللہ کا نام لو وہ تسبیح بھی برکت والی ہوگی. اور اسی لیکن فرمایا دیکھیں، تسبیح پڑھنے کا ایک ادب ہے، تسبیح رکھنے کا پڑھنے کا ایک ادب ہے،
اب کیا کرتے ہیں تسبیح پیچھے رکھ لیتے ہیں ایسے ایسے پڑھتے ہیں نا تسبیح. یہ طریقہ ادب کے خلاف ہے کہ نہیں؟ نہ ایسے رکھے بلکہ یا تو ایسے رکھے یا ایسے رکھے. کھڑے ہونے کی حالت میں تسبیح اگر پیچھے ہاتھ رکھی اچھی بات نہیں ہے نا, اور سامنے رکھنا ایسے یہ بھی بری بات ہے, ادب کے خلاف ہے. کیونکہ تسبیح جو ہے یہ مذکر ہے. کیا مطلب؟ ہمیں اللہ کی یاد دلاتی ہے. تو جو چیز اللہ کی یاد دلانے والی ہے اس کا ادب کیسا ہونا چاہیے؟ اس لیے تسبیح کا ادب کریں. اور اس تسبیح کے ادب میں ایک یہ بات بھی شامل ہے کہ جب ہم تسبیح پڑھیں تو تسبیح پڑھنے سے اللہ تعالی کا قرب ملتا ہے. دیکھیں کسی کو ذمہ لگائیں وہ پنکھے وہاں جو فالتو چل رہے ہیں نا وہ پنکھے بند کروا دیں. کوئی ساتھی جو یہاں کا ذمہ دار ہو, بیٹا یہ پنکھے پیچھے کے پچھلی طرف کے پنکھے بند کر دو, ادھر کے بھی. جنریٹر نعمت ہے لیکن بجلی کا اطراف یہ گناہ ہے. یہ اہتمام ہونا چاہیے. طرف کا وہ والا بھی پنکھا بند کر دو, اس کی ضرورت بھی نہیں معلوم ہوتی. وہ دونوں پنکھے بھی بیٹا بند کر دو. اللہ تعالیٰ نے کتنا فضل فرمایا, جنریٹر کی نعمت ہے الحمدللہ, کتنا بڑا کرم ہے, ورنہ کتنے محرومی ہوتی ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جب کنڈے کی بجلی ہوتی ہے نا تو گیارہ گیارہ بارہ بارہ بجے تک پنکھے اور لائٹیں جل رہی ہوتی ہیں, اور اگر کے ای ایس سی کی مہربانی سے میٹر لگ گیا ایک پنکھا بھی تھوڑی دیر کھلا رہا ہے پھر ابا کیسی پٹائی لگاتا ہے, کہتے کیا کہتا ہے تیرا باپ بھی لتا کرے گا. ترکیب بڑی پسند آئی. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا یار یہ بہت اچھی ترکیب ہے, یہ کس طریقے سے, یعنی بہت مزہ آیا, خوشی ہوئی. یہ فہم کی بات ہے نا کہ دیکھو یہ چیز کا استعمال بہت خوبصورت استعمال ہے. بہت مزہ آیا کہ ربر بینڈ لگا کر اس کو جو ہے بینڈ کر دیا. ماشاءاللہ میزان ہے نا, عدل ہے. ماشاءاللہ بیلنس برابر رکھا ہے اپنے میزان عدل میں. اور عجیب بات یہ ہے کہ مولوی میزان صاحب کو یاد آئی کہ قیامت کے دن میزان یعنی ترازو. دنیا میں قاعدہ یہ ہے کہ جب ہم ترازو تولتے ہیں تو جو بھاری چیز ہوتی ہے نا وہ نیچے کو چلی جائے گی, لیکن آخرت میں الٹا معاملہ ہوگا. آخرت میں معاملہ یہ ہوگا کہ جو ہمارے نیک اعمال, اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, تو جب وہ نیک اعمال جو وزنی ہوں گے وہ نیچے جانے کے بجائے اوپر کو جائیں گے. وہاں کے میزان کا یہ معاملہ ہوگا. اللہ اکبر. یعنی دنیا میں تو جو بھاری چیز نیچے جاتی ہے نا وہ پلڑا اور وہ پلڑا, لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا, وہ اوپر کو جائے گا. سبحان اللہ. میرے پیارے دوستو, جس جگہ پر اللہ کا نام لیا جائے وہ جگہ برکت والی ہو جاتی ہے. اور میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں کہ جس زبان سے اللہ کا نام نکلے وہ زبان بھی برکت والی ہو جاتی ہے. لہٰذا پھر کیا کرتے ہیں, پھر ان کے سامنے بوتل رکھتے ہیں, وہ مولائی صاحب ایک چھکارا تو دے دو. پھر چھکارا مار کے پھر جیب سے شکرانہ بھی نکالتے ہیں, شکرانہ بھی دیتے ہیں. تو دیکھیے اللہ کے نام کی برکت ہے, اللہ تعالی کے نام کی برکت ہے کہ جس منہ سے ہم ان لوگوں سے پھونک مارواتے ہیں اور ان لوگوں سے پھونک ڈلواتے ہیں کہ جن پر یہ اعتماد ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں, تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کا نام لینے میں بھی برکت ہے. جس زبان سے اللہ کا نام نکلتا ہے میرے پیارے بھائیوں اور دوستو, اس زبان میں بھی برکت ہو جاتی ہے. آگے اللہ تعالی نے فرمایا وہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر قدرت ہے. پھر فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات, کہ وہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے موت کو پیدا فرمایا اور زندگی کو پیدا فرمایا. میرے شیخ میرے مرشد حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ میرے مرشد حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھلپوری رحمت اللہ علیہ, جو حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے بڑے خلفاء میں سے تھے, اور حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے عمر میں 10 برس چھوٹے تھے, اور جونپور کی شاہی مسجد ہندوستان میں پڑھاتے تھے جہاں مولانا اصغر حسین صاحب میاں صاحب کے نام سے جو مشہور تھے وہ بھی وہیں پڑھاتے تھے. دونوں وہیں استاد تھے. اور میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں کہ مولانا شاہ عبدالغنی صاحب پوری رحمت اللہ علیہ سب اونچے درجے کے اسباق پڑھاتے تھے، روزانہ 16 اسباق پڑھاتے تھے، 16 اسباق روزانہ، حضرت پہلوان تھے اور اپنی پہلوانی کو اس کام پر خرچ کیا، اور رات کو 3 بجے اٹھ کر عبادت کا آغاز ہوتا تھا دن کے 11 بجے تک، 8 گھنٹے عبادت فرماتے تھے. اور میرے مرشد فرماتے کہ حضرت پھولپوری رحمتہ اللہ نے مجھ سے خود فرمایا کہ دیکھو میں نے اپنی پہلوانی کو اللہ تعالی کی عبادت میں استعمال کیا ہے، ایسی عبادت فرماتے تھے. تو فرمایا کہ جب حضرت مولانا شاہ عبدالغنی صاحب پھولپوری رحمتہ اللہ نے یہ آیت پڑھائی تو مجھ سے سوال کیا کہ بتاؤ زندگی پہلے ملتی ہے یا موت؟ تو حضرت فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا کہ حضرت پہلے زندگی ملتی ہے پھر موت آتی ہے نا. فرمایا کہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے موت کو پہلے بیان فرمایا، الذی خلق الموت والحیاۃ، حیات کو بعد میں. یہ کیوں؟ تو ادب یہی ہے کہ جب استاد اس قسم کا سوال پوچھے شاگرد کو خاموش رہنا چاہیے. لہذا ادب یہی ہے کہ جب عالم موجود ہو تو عالم کی موجودگی میں خاموش رہنا چاہیے. ایسا نہیں کہ مولوی صاحب سے کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہے اس نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں، خاموش رہنا چاہیے. چاہے کتنا ہی بزرگوں کی صحبت میں رہو، چاہے کتنا ہی علماء کی صحبت میں رہو، یا کتنا ہی تبلیغ میں چلے لگایا ہو، لیکن عالم کے سامنے خاموش رہنا چاہیے، وہ مسئلہ بتائے گا. مسئلہ یہ ہے اگر ایک آدمی اس کے علاج سے اگر کوئی آدمی اچھا ہو جائے پھر بھی وہ مجرم کہلائے گا. قانون ہے ہمارے حکومت کا کہ وہ آدمی جو ڈاکٹر نہیں ہے اس کو علاج کرنے کی اجازت نہیں ہے، اگر اچھا بھی ہو جائے گا پھر بھی جرم ہوگا، اور اگر ڈاکٹر کسی مریض کو مار بھی دے پھر بھی اس کو جرم نہیں ہے. لہذا اگر عالم کبھی خطا اس سے ہو جائے، مسئلہ غلط بھی بتا دے گا جان بوجھ کر نہیں، کبھی خطا بھی ہو گئی تو کیا فرمایا؟ اس پر بھی اس کو اجر ملے گا. اور اگر ایک آدمی جو عالم نہیں ہے لیکن وہ مسئلے بتاتا پھرتا ہے اس کو گناہ ملے گا. اس لیے عالم کے سامنے خاموش رہنا چاہیے، یہ اس کا ادب ہے. اور مسئلہ ایک اور بھی سنیے، اگر ہم پہلی صف میں آ کر کھڑے ہوئے پیچھے دیکھا استاد آ گیا، عالم آ گیا، اپنا والد آ گیا، ایک کوئی اللہ والا آ گیا، اب اس نے کیا کیا کہ اس کو آگے کھڑا کر دیا خود پیچھے چلا گیا. علامہ شامی ابن عابدین رحمت اللہ علیہ کی بات میرے مرشد نے سنائی، اب اس آدمی کو 2 ثواب ملیں گے، 2 اجر ملیں گے. ایک تو پہلی صف میں نماز پڑھنے کا اجر، جبکہ پہلی صف میں نہیں ہے لیکن پہلی صف میں نماز پڑھنے کا اس کو اجر ملے گا، اور دوسرا اجر اکرام عالم کا، اس عالم کا جو اس نے ادب کیا اس کا بھی اجر ملے گا. تو میرے مرشد خاموش رہے تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے موت کو اس لیے پہلے بیان فرمایا اور زندگی کو بعد میں، کہ جس زندگی کے سامنے موت ہوگی کہ ایک دن ہم نے دنیا سے بھی جانا ہے اور اللہ تعالیٰ کو جواب بھی دینا ہے، تب اس کی زندگی زندگی کہلانے کے لائق ہوگی. لیکن جو آدمی بھول جائے مجھے ایک دن مرنا ہے، پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہوتا ہے. اور جس کو یہ استحضار ہو کہ ایک دن مجھے مرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کو جواب بھی دینا ہے، مجھ سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، میں کیا جواب دوں گا؟ لہذا اس ڈر کے مارے وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا استحضار کر کے، یا داڑھی رکھتا ہے، شلوار ٹخنے سے اوپر رکھتا ہے، نیک صحبتوں میں دین سیکھنے کی فکر کرتا ہے، آخرت کی طرف متوجہ رہتا ہے، صرف دنیا کمانے کے لیے نہیں، تب اس کی زندگی زندگی کہلائے گی. ورنہ ہماری زندگی یہ تو نہیں ہے نا کہ کھایا پیا اور لیٹرین میں جمع کر دیا. آج کل تو یہی ہے نا، رات کو سونے سے پہلے ہی صبح ناشتے کی فکر ہو جاتی ہے. ابھی نماز کو جانے سے پہلے بیوی سے کہہ دیتے ہیں جیسے ہی آؤں گا چائے تیار رکھنا. لہذا مولوی صاحب سلام پھیر کے ابھی فارغ ہوتے ہیں یہ غائب، پتہ چلا جی ناشتہ کرنے چلے گئے، اور ابھی ناشتہ ختم نہیں ہوتا دوپہر کے کھانے کی فکر شروع ہو جاتی ہے. ابھی کھانا ختم نہیں ہوتا رات کے کھانے کی فکر ابھی سے شروع. ایسا ہی ہے نا، یہ بھی کوئی زندگی ہے کیا؟ میرے مرشد فرماتے ہیں کہ کھانا پینا تو زندگی کے لیے ہے لیکن زندگی اللہ تعالی کی بندگی کے لیے ہے. ہر وقت اس فکر میں مت لگو کہ کھایا اور جمع کر دیا. اور بڑا پھر فخر کرتے ہیں کہ ہم تو 10 روٹی کھاتے ہیں. یہ کوئی کمال کی چیز تھوڑی ہے. اگر زیادہ کھانا کمال ہوتا, اگر زیادہ کھانا کمال ہوتا تو سال میں ایک مہینہ ایسا آتا کہ اللہ نے آپ کا حکم ہوتا سب کھاؤ, خوب کھاؤ. لیکن دیکھو نہ کھا کے ایک مہینہ کیسا رکھا جس میں نہ کھا کے دکھاؤ, تو پتا چلا کمال نہ کھانا ہے. کھانا کمال نہیں ہے, لیکن حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں نہ کھانا کمال نہ کھانا کمال, دونوں کمال نہیں ہے. کہ کوئی آدمی کہے دیکھو ہم کھاتے ہی نہیں ہے, یہ بھی کمال نہیں ہے. کمال کیا ہے؟ کمال یہ ہے بھوک لگے کھا لیا, نہیں بھوک لگی نہیں کھایا. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نا وہ جی اتنے بڑے نیک آدمی ان کو غصہ آتا ہی نہیں ہے, یہ نیکی نہیں ہے. کیونکہ غصے کی بات پر غصہ آنا چاہیے, بھوک لگنی چاہیے, غم کی بات پر غم ہونا چاہیے, خوشی کی بات پر خوشی ہونی چاہیے, اور ہنسنے کی بات پر ہنسنا بھی چاہیے. یہ انسان ہے. جس کو ہنسی کی بات پر ہنسی نہ آئے نا وہ انسان نہیں ہے. ہنسنے کی بات پر ہنسی آنی چاہیے. اب ہنسی ہنسے ہنسنے کی بات گئی بیٹھے ہوئے, ہنسی نہیں آئی بھائی, تو ہنسنی آنی چاہیے. دیکھو نا ایسے ہی ہنسنے کی بات پر ہنسنا یہ انسانیت ہے. اصل میں ہم نے بات بنایا کہ جی اگر ہم ہنسیں گے تو ہماری شخصیت وہ ہو جائے گی. دادا یہ ہے تکبر کی علامت کہ اپنے کو بڑا سمجھ رہے ہیں. ہنسنے کی بات پر ہنسنا, رونے کی بات پر رونا. اس بات پر میرے شیخ کی ایک بات یاد آئی, فرمایا اگر کبھی رونے کو دل چاہے, کبھی کبھی ایسا ہوتا نا رونے کو دل چاہتا ہے, فرمایا جب رونے کو دل چاہا کرے رویا کرو. کبھی دل چاہتا ہے کہ مال خرچ کریں, کوئی نیک کام کریں, کسی اللہ والے کے پاس چلے جائیں, تبلیغ میں وقت لگانے چلے جائیں, فرمایا فوراً عمل کرو اس بات پر. کیوں؟ کیونکہ یہ جو کیفیت پیدا ہوئی ہے نیک کام کرنے کی, یہ کیفیت مہمان ہے, یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے, یہ مہمان ہے. اگر ہم نے مہمان کا اکرام کیا, اس کی عزت کی, مہمان دوبارہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اور اگر مہمان کا اکرام نہیں کیا دوبارہ آئے گا؟ اس نے فرمایا کہ ان کیفیات کا اہتمام کرو, احترام کرو. رونے کو دل چاہے رو, ہنسنے مال خرچ کرنے کو دل چاہے مال خرچ کرو, اللہ والوں کے پاس نیک کام کو دل چاہے نیک کام فوراً کرو. اور اسی طرح داڑھی کو رکھنے کو دل چاہے فوراً رکھ لو, دیر مت کرو, ورنہ بعد میں پھر یہ کیفیت نہیں آئے گی, پھر افسوس کریں گے کہ ہائے کاش. اس لیے کہتے ہیں کہ صاحب ہمیں گناہوں پر رونا نہیں آتا. وجہ کیا ہوتی ہے؟ یہی ہوتی ہے کہ کبھی گناہ پر رونے کی توفیق ملتی ہے لیکن یہ روتا نہیں ہے. اس کا اے میاں یہ کیا کر رہے ہو مستیاں, آگے بیٹھو. خبردار جو شرارت کی, جو بچہ شرارت کرے گا نا اسے نسوار کھلا دوں گا. یہ بیٹھنا میرے پیارے دوستو, کیفیت کا احترام کرے. اللہ تعالیٰ جو نیک کام کی توفیق دل میں ڈالے یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, اس کا نام ہی توفیق ہے. کہ دل میں خیال پیدا ہونا کہ میں فلاں نیک کام کروں فلاں نیک کام کروں, یہ اللہ کی طرف سے ہے میرے پیارے دوستو. یا گناہ چھوڑنے کو دل چاہے فوراً چھوڑ دے, اگر ہم اس کا اکرام کریں گے یہ کیفیت بار بار آئے گی. اور اگر اکرام نہیں کیا پھر یاد رکھنا, پھر ہم روتے رہیں گے کہ کیا صاحب وہ بات اب پہلے جیسی نہیں آتی. تو اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں جس زندگی کے سامنے موت ہوگی کہ ایک دن ہم نے مرنا بھی ہے, ایک دن اللہ ہم سے پوچھے گا کہ تم نے کیا کیا, کیا جواب دیں گے؟ زندگی بھر کوفتے بریانیاں کھایا کیا, زندگی بھر کھڑا گوشہ اور چکن کڑھائیاں کھایا کیا, ایک دن پوچھے گا مالک ہاں بتا کیا کیا کیا. کھانے میں تو ہم شیر ہیں لیکن عبادت میں کیا عالم ہے؟ یہ جان کس لیے بنائی ہے ہم نے؟ گناہ سے بچنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے. تو اس لیے میرے پیارے دوستو اللہ تعالیٰ ایک دن, اچھا بتاؤ بھائی ایک دن ہم کو مرنا ہے نہیں مرنا؟ کوئی ایسا ہے کہ نہ جائے دنیا سے؟ سب جاتے ہیں. جب دنیا سے ہم کو جانا ہے تو اللہ کو راضی اور خوش کیوں نہ کر لیں؟ آگے فرمایا, خود اللہ نے فرمایا ہم نے جو تم کو زندگی اور موت دی ہے, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم, تمہارا امتحان ہے. کیا امتحان ہے؟ ایوکم احسن عملا, کہ تم میں سے کون حسن عمل بہترین عمل کرتا ہے. یہاں میرے مرشد نے ایک بات فرمائی, فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایوکم احسن عملا, احسن عملا فرمایا, اکثر عملا نہیں فرمایا. دیکھو نکتے کی بات ہے، اکثر وہ عملہ نہیں فرمایا کہ تم میں سے کون کثیر عمل کرتا ہے، نہیں بلکہ زیادہ عمل کو نہیں فرمایا، عمل میں خوبصورتی کس کے زیادہ ہے. پتہ چلا نمازیں، ہماری مسجد میں ایک صاحب تھے، میں بھی یہاں آپ سے قریب ہی رہتا ہوں، سپر مارکیٹ ہے نا وہیں پر مسجد ہے، تو ایک مسجد میں ایک صاحب مغرب سے لے کر عشاء تک نفل پڑھتے رہتے تھے، کتنی عظیم الشان کام، لیکن عالم یہ کہ فجر کی نماز میں نہیں. اب آپ بتائیے مغرب سے عشاء تک تو نفلیں پڑھی، فجر میں غائب. آپ خود فیصلہ کریں کیا عالم ہے. سمجھایا میں نے ان کو، میں نے کہا مغرب سے عشاء نماز پڑھنا مبارک ہے، آپ پڑھیں اچھا ہے، لیکن مہربانی کر کے فجر کا اہتمام کریں. میں آپ کو مغرب نفل پڑھنے سے روک نہیں رہا، آپ پڑھیں ضرور پڑھیں، خوشی کی بات ہے، ہونا چاہیے. یہ کیا بات ہے کہ مسجد میں سلام پھیرا، ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے مسجد سے باہر ہم نکلیں، ایسا عالم کہ دو منٹ مسجد میں نہیں بیٹھ سکتے. ہونا چاہیے اہتمام نوافل پڑھنے کا، لیکن فجر کی نماز اگر غائب ہے، اور پھر خصوصاً جو لوگ دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ دین کا کام کرنا چاہتے ہیں یا دین کا کام کر رہے ہیں، اگر وہ فجر کی نماز میں نہیں ہوں گے کون دین سیکھے گا؟ کیسے کہہ سکتے کہ فجر کی نماز پڑھو؟ اس لیے حسن عمل، اکثر وہ عملہ نہیں، حسن عمل، عمل تھوڑا ہو لیکن اس میں جان ہو. عمل میں جان کیسے پیدا ہوتی ہے؟ حسن کیسے پیدا ہوتا ہے؟ دو چیزوں سے. نمبر ایک کہ وہ عمل شریعت اور سنت کے مطابق ہو. سے اب داڑھی رکھنی ہے، داڑھی کا مسئلہ یہ ہے کہ داڑھی کا رکھنا واجب ہے، اور ایک مٹھی یعنی یو مٹھائی جیرا پریش دا، اور جیرا تورا مکا، سورا جائز دے اسپینا افضل دے، صحیح دا ماں تماکی نہ چوے، مٹھائی ہیرا پریش دا. اب اپنی مرضی سے کسی نے چھٹی رکھ لی، ایک مٹھی رکھنا داڑھی کا واجب ہے. اب داڑھی تو رکھ لی، کمل صاحب ہے نا ہماری داڑھی چھوٹی ہے، لیکن سنت کے مطابق نہیں، شریعت کے مطابق نہیں، اجر نہیں ملے گا، ٹھیک ہے نا جناب. یا اور اسی طرح دیکھیں یہ جو ہے نا، یہ بال دا جیرا بچائی دے کٹ مکا، یہ داڑھی کا بچہ ہے، اس کا بھی کاٹنا حرام ہے، اس کا بھی کاٹنا گناہ ہے، یہ داڑھی کا بچہ. اور اس کو کیوں کاٹ دیتے؟ کیا اس کو اس لیے کاٹ دیتے کہ جب ہم کھڑا گوشہ کھاتے نا تو کھڑا گوشے کی بوٹی کے ساتھ یہ بھی منہ میں گھس جاتا ہے، اس لیے اس کو کاٹ دیتے. تو میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں کہ اگر تم کھانا کھا رہے ہو اور تمہارا بچہ منہ میں انگلی ڈال دے، چھوٹا بچہ ہے، تو اس کو مارو گے کیا یا اس کی انگلی کاٹو گے؟ کیا کریں گے؟ پیار سے سمجھائیں گے کہ بیٹا مکاوا مکاوا، پیار سے سمجھائے گا نا یا مارے گا؟ لہٰذا اسی طرح سے داڑھی کے بچے کو بھی سمجھائے، تیل لگا کر اس کو ایسے کرے اور سمجھائے مکاوا، صحیح تھا. لہٰذا اس داڑھی کے بچے کو بھی رکھنا ہے. اب یہ داڑھی ہو گئی، ایک مٹھی سامنے سے، ایک مٹھی دائیں سے، ایک مٹھی بائیں سے، اور ایک مٹھی سے زیادہ بھی نہ رکھے، اپنی مٹھی سے ناپے ایسے نیچے یہ ایسے کر کے، اور ایک مٹھی سے زیادہ بھی نہ رکھے. ابھی میری تھوڑی سی بڑھ گئی ہے، لیکن یہ زیادہ رکھنا میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں یہ غلط کام ہے، ہمارے بزرگوں نے منع کیا. اور امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ اور بہت علماء نے یہ بات فرمائی، داڑھی ایک مٹھی سے جتنی زیادہ بڑی ہوتی چلی جاتی ہے اتنی عقل میں کمی ہوتی چلی جاتی ہے نا یہ بات. اس لیے ایک مٹھی سے زیادہ بھی نہ رکھے، ایک مٹھی داڑھی رکھے، یہ داڑھی کی شریعت و سنت ہو گئی. لیکن داڑھی کس لیے رکھے؟ اللہ کے لیے رکھے. ایسا نہیں داڑھی اس لیے رکھے کہ لوگ ہماری عزت کریں گے، یا تسبیح ہاتھ میں اس لیے نہ پکڑے کہ لوگ ہماری عزت کریں گے، اس کام کے لیے نہ رکھے، اللہ کے لیے رکھے. اور اسی طرح اب یہ داڑھی ہے، یہ داڑھی کے ساتھ ہے دبرتو نے برابر کٹکا ہوا دا سنت دے، صحیح دے دبرتو نے برابر کٹکا ہوا، یعنی اس مونچھوں کو برابر کرے، بالکل صاف کر دے. اور اس کنارے پر جو مونچھ آ جائے گی یہ مونچھیں بڑی کہلاتی ہیں. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من طول شاربہ لم ینل شفاعتی, جو بڑی مونچھیں رکھے گا میری شفاعت اسے نہیں ملے گی. بتائیے ہم تقریر کر کے جنت جا سکتے ہیں, ہم نمازیں پڑھا کے مدرسہ کھول کے جنت جا سکتے ہیں, ہم تبلیغ میں جا کے جنت جا سکتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بغیر ہمارا کیا حال ہوگا؟ اور ہم نے مونچھیں رکھی ہوئی ہے. اور مونچھیں کیوں رکھی ہے؟ ملا کو بھی بیٹھ کے ڈراتے ہیں اور نماز میں بھی. اور پھر پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ مونچھوں میں مردانگی ہے, روب ہے, یہ مرد کی علامت ہے. مونچھوں کو مردانگی, جی مرد ہے, مرد مرد کی مونچھیں ہوتی ہے. تو اچھا ایک بات بتائیے, امریکہ یورپ داڑھی والے سے ڈرتا ہے مونچھ والے سے؟ بتاؤ یار, داڑھی والے سے نا, مونچھ والے سے تو نہیں. کہ بڑی بڑی مونچھ والوں کو دیکھا امریکی کانپ رہے, مونچھ والا آ گیا. تو داڑھی والے کو دیکھ کر ڈرتے ہیں, تو پتہ چلا روب کس میں ہے. ہو گیا نا بھائی, اس لیے ایک مٹھی داڑھی رکھے اور مونچھوں کو صاف کر دے. سنت یہی ہے, عزت یہی ہے, مونچھوں میں عزت نہیں ہے. صحیح نا؟ اور یہ عمل ہے حسن کے عمل. اور پھر اللہ کے لیے رکھے, یہ نہیں کہ لوگ ہماری عزت کریں گے یا لوگ ہمیں کیا بولیں گے. عالم بننا اس لیے نہیں کہ لوگ ہمیں عالم کہیں گے یا عزت کریں گے. حافظ بننا اس لیے نہیں کہ لوگ ہمیں حافظ صاحب کہیں گے, بلکہ اس لیے بیان سے بھی یہ مقصد نہ ہو لوگ ہماری عزت کریں گے, اللہ کے لیے کریں, اخلاص ہو. اس لیے اگر کوئی حج کو جا رہا ہو, ایک حاجی, ایک ہمارے دوست ہیں, وہ ایئرپورٹ گئے, ایئرپورٹ سے انہوں نے مجھے فون کیا, ہمارا حاجی آ رہا ہے, ہم اس کو ہار پہنائے. میں نے کہا پوچھا یہ جیتنے کا وقت ہے یا ہار کا وقت ہے؟ بھائی جو ایئرپورٹ پہ آئے حج کر کے, جیتے گا یا ہارے گا؟ جیتے گا نا, اس کو ہار پہنانا چاہیے. اس لیے میرے پیارے دوستوں, حاجی آئے اس کی دعوت کرے اچھی بات ہے, لیکن سوچو حاجی صاحب حج کر کے آئیں, دعوت تو کھائیں, جماعت سے مسجد میں نماز نہ پڑھیں, کیا عالم ہوگا؟ حاجی صاحب کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو, کیا عالم ہوگا؟ صحیح ہے نا جی, لہذا پرتیک شنگرینا چکا, اپنی شلوار کو بھی ٹکنے سے اوپر رکھے. عورتوں اور مرد کا فرق یہی ہے, یہاں سب مرد بیٹھے ہیں نا, عورتوں کی شلوار ٹکنے سے نیچے ہوتی ہے, مرد کی شلوار ٹکنے سے اوپر ہوتی ہے. مرد بننا ہے یا عورت؟ بس تو ہم اپنی شلوار ٹکنوں سے اوپر رکھے, کیونکہ ایسا نہ ہو. کیونکہ مرد جب چلتا ہے نگاہ نیچی کر کے چلتا ہے, مرد جب چلتا ہے نگاہ نیچی کر کے. دادا جس کی شلوار ٹکنے سے اوپر دیکھے گا سمجھ جائے گا یہ مرد ہے, اور اگر شلوار ٹکنے سے نیچے دیکھے گا سمجھے گا یہ تو عورت آ رہی ہے, وہ نظر اور نیچی کر لے گا, ہمیں بھی عورت سمجھے گا. ایک اندھا تھا, ایک اندھا بازار میں جا رہا تھا, تو اس کی جو نا ایک بھینس جا رہی تھی, بھینس سے ٹکر ہو گئی. تو وہ اس نے کہا معاف کرنا بہن, اندھا تھا بےچارا, لوگ ہنسنے لگے. ہنستے کیوں؟ کہا یہ بہن نہیں ہے, یہ بھینس ہے. اب بےچارا بڑا شرمندہ, بڑا غصہ آیا, آگے بڑھا تو ایک عورت کو ٹکر مار دی. سرٹیفکیٹ ہے نا اس کے پاس, جس کو چاہے ٹکر مار دے, اندھا ہے نا, اس کو ٹکر مار دی. اب کیا کہتا ہے, ایک عورت کو ماری, کہتا ہے لوگ کیا عجیب ہے, اپنی بھینسوں کو کھلا چھوڑ دیتے. میرے پیارے دوستو, اپنی شلوار ٹکنوں سے اوپر کریں. اچھا دیکھیے, جب آپ کے بارش ہوتی ہے تو آپ کے کیچڑ جمع ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ پھر شلوار کیسے کر کے چلتے ہیں؟ ایسے پکڑ کے, ایسے چلتے ہیں نا, ایسے پکڑ لیتے. کیوں؟ تاکہ شلوار خراب نہ ہو جائے. میرے پیارے دوستو, ہم یہ جو شلوار ٹخنے سے نیچے کرتے ہیں, اس کی وجہ سے ہمارا دل, ہمارا ایمان میں خرابی آ رہی ہے. ہمارا ایمان اور یقین کیسے کامل ہوگا گناہ کر کے؟ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو کر ہمارا ایمان, ہمارے یقین کامل نہیں ہو سکتا. تو کیا کرے؟ اپنی شلوار کو ٹخنے سے اوپر کر لے. صحیح نا؟ عمل میں حسن, لہذا عمل کے حسن کے لیے ضروری ہے, ایک تو وہ عمل شریعت و سنت کے مطابق ہو, اور نمبر دو بات یہ اس میں اخلاص ہو, اللہ کے لیے ہو. اگر تبلیغ میں جانا ہے تو اس لیے نہیں جانا کہ لوگ کہیں گے جی تبلیغ سے آیا ہے, یا حج پہ جا رہے تو اس لیے نہیں جانا کہ لوگ کہیں گے جی حج کر کے آئے ہیں, مال خرچ کر رہے تو اس لیے نہیں کہ لوگ کہیں گے بڑے مال خرچ کرنے والے ہیں. نہیں, اللہ کے لیے ہو. بیان کرنا ہے, مدرسہ کھولنا ہے, جو نیک کام وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو. لہذا مسائل پوچھنے کا اہتمام کرے. شریعت و سنت کس سے پوچھے گا؟ علماء سے. یہ مفتی حضرات آپ کے لیے کتنی, دیکھو یہ آبادی شہر سے ہٹ کر ہے, سپر ہائی وے سے بھی, روڈ سے بھی ہٹ کر ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کتنا کرم ہے, یہاں دارالافتاء قائم ہو گیا. کتنی عجیب بات ہے, الحمدللہ. یہ کیوں؟ آپ کے لیے مسئلہ پوچھنا آسان ہو گیا, ورنہ شہر جانا پڑتا, کتنا دور ہوتا. اللہ تعالیٰ نے مفتی حضرات گھر میں بھیج دیے, کتنا الحمدللہ کرم ہے. لگا ان سے فائدہ اٹھائیں. کیسے؟ مسائل پوچھیں, فضائل اعمال پڑھنے کا اہتمام کریں. لیکن یاد رکھنا, اگر مسائل نہیں پوچھے تو فضائل پر عمل کیسے کرے گا اور فضائل حاصل کیسے کرے گا؟ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ لگا اس لیے ان علماء سے مسائل پوچھے. پوچھے کیسے؟ ہماری نماز سنت کے مطابق ہو, ہماری داڑھی سنت کے مطابق ہو, ہمارے ہم دین کا کام کرے, ہمارے گھروں میں شرعی پردہ نہ ہو. اب بھائی کی بیوی سے پردہ ہے, یعنی ورندیار مکسا, ابھی کو دیکھنا یہ درست نہیں ہے. جس کو دیکھنا درست نہیں ہے اس سے ہاتھ ملانا کیسے جائز ہوگا؟ جس کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے اس سے ہاتھ ملانے کی کیسے اجازت ہوگی؟ اور عورت اپنے بھائی کے شوہر کے بھائی سے پردہ کرے گی, اسی طرح سے بیوی کی بہن اس سے بھی پردہ ہے, چچی سے پردہ ہے, ممانی سے پردہ ہے. ان چیزوں کا بھی اہتمام کریں. اپنے گھر میں شرعی پردہ ہو. بچہ جب بچہ بچی 10 برس کا ہو جائے, اس کا بستر علیحدہ کر دے, مل مل کے نہ سوئیں, علیحدہ بستر کر دے. اور اسی طرح سے جب مسجد سے باہر نکلیں, اب مسجد سے باہر نکلیں, دیکھیں نا, بیان کرنے سننے سے دل میں نور آتا ہے, نماز پڑھنے سے یا گشت کا عمل یا بیان کا عمل ہوا اس سے نور پیدا ہوتا ہے. ابھی اس نور کو بچانے کی نہیں بچانا. دیکھیے ڈمپر چلاتے ہیں, مزدوری کرتے ہیں, پیسہ کہاں کہاں چھپا کے لاتے ہیں, شلوار کی جیب میں یا بنٹی بناتے ہیں, بنیان کہاں کہاں چھپاتے ہیں. واہ, پیسے کی تو ہم اتنی حفاظت کرتے ہیں, لیکن وہ جو اعمال کر کے جو نور پیدا ہوتا ہے, اس نور کی ہم حفاظت نہیں کرتے. عورتوں کو دیکھ رہے ہیں. مسئلہ یہی ہے کیا کہ شیزون ماکسا اور ہڑکی ماکسا, ایسے لڑکے جن کی داڑھی مونچھ نہ آئی ہو سر سے لے کر پاؤں تک, ان کو دیکھنا درست نہیں ہے. یہ مسئلہ ہے. اگر لڑکوں سے دوستی کریں گے ان کو دیکھیں گے. اس لیے تو دیکھیے شب جمعہ میں لڑکوں کو ٹھہرنے کی اجازت ہے, جماعت میں لے جانے کی اجازت ہے, بتائیے منع ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ مسئلہ یہی ہے کہ ان کے ساتھ تنہائی بھی حرام ہے. جس طرح سے ایک غیر محرم عورت کے ساتھ تنہا نہیں بیٹھ سکتے, اسی طرح سے لڑکوں کے ساتھ بھی تنہائی حرام ہے. اگر علماء سے مسائل پوچھے, اب اس میں چاہیے اخلاص. عمل تو سیکھ لیا لیکن اخلاص کی کمی ہے. اس کے لیے صحبت اہل اللہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کی صحبتوں میں اثر رکھا ہے کہ ان کی صحبت سے دل کا میل کچیل دور ہوتا ہے. کیسے؟ جیسے یہ اللہ والے جن کے دل میں اللہ کی محبت کی آگ جل رہی ہے. دیکھیے سونا ہے نا, سونے میں جب میل لگتا ہے تو کیا کرتے ہیں, اس کو آگ میں ڈالتے ہیں, تو نتیجہ کیا ہوتا ہے, میل الگ ہو جاتا ہے. اسی طرح سے ان کے دل میں جو اللہ کی محبت کی آگ جل رہی ہے, ان کے دلوں سے اپنے دلوں کو ملائے, ان کے پاس بیٹھے, نتیجہ کیا ہوگا, ان کے تعلق مع اللہ, اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں منتقل ہوگی, اس سے اخلاص اور تعلق مع اللہ نصیب ہوگا. اور میرے مرشد نے ایک عجیب بات فرمائی, فرمائے کہ دیکھو لوہے کو آگ میں ڈالتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, لوہا گرم ہوتا ہے, پھر لال ہو جاتا ہے. اب وہ اتنا نرم ہو جاتا ہے کہ پھر اس کے اوپر چوٹ لگاتے ہیں, پھر اس پر ہتھوڑا مارتے ہیں. کیوں جناب, ایسا ہی ہوتا ہے نا, پہلے اس کو آگ لگاتے ہیں تاکہ نرم ہو جائے, پھر اس کے بعد اس کو کاٹتے یا موڑتے ہیں. فرمایا اسی طرح سے اللہ والے کی صحبت سے اللہ تعالیٰ کے اولیاء جن کے دل میں اللہ کی محبت کی آگ جل رہی ہے, ان کی صحبت میں رہو تو اس سے تمہارے دل میں نرمی پیدا ہوگی. جب نرمی پیدا ہوگی اب ذکر کا مزہ, اب نماز کا مزہ, اب تبلیغ میں جانے کا مزہ ملے گا, اب اللہ قرآن کی تلاوت کا مزہ ملے گا. آج ہم تلاوت کرتے ہیں ہمارے دل پر کوئی زلزلہ نہیں آتا, نماز پڑھتے ہیں ایسا لگتا ہے ہم نے کچھ کیا نہیں, بس اٹھک بیٹھک کی ہے. ہم تبلیغ میں جاتے ہیں شکایت کرتے ہیں کہ جی جب تک تبلیغ میں تھے اجتماع میں تھے تو اعمال کی توفیق وہاں سے واپس آئے ٹھنڈے پڑ گئے. شکایت کرتے نہیں کرتے, کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ وہ دل ٹھنڈا ہو گیا. ٹھنڈے لوگوں پر جتنی چوٹ ماری جائے مڑتا ہے, کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ بلکہ آگ لگتی ہے، آگ نکلتی ہے اس میں سے، چنگاریاں نکلتی ہیں۔ میرے پیارے دوستوں، اسی طریقے سے اللہ والوں کی صحبت سے دل کے اندر جب نرمی پیدا ہوتی ہے، اچھے اخلاق کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ اب دیکھیں، ہم لوگ دین کا کام کرتے ہیں، ہم لوگ کہلاتے ہیں ہم دین کا کام کرنے والے، حافظ، عالم، قاری، تقریر، تبلیغ میں جانا، یہ دین کا کام ہے نہیں۔ ایک سنت یہ ہے کہ جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہوتے تھے، ہماری ماں فرماتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ آپ گھر میں مسکراتے ہوئے داخل ہوتے تھے۔ ذرا ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھیں، ہم میں سے یہاں کتنے لوگ ہیں جو اس سنت پر عمل کرتے ہیں؟ ہم دین کا کام کرنے والے، لیکن ہمارا کیا عالم ہے، ہم گھر میں کیسے داخل ہوتے ہیں؟ سلام بھی کرتے ہیں کہ نہیں؟ پتہ یہ چلے گا سلام بھی نہیں کرتے، مسکرانا تو دور کی بات ہے، نہ محرموں سے اور دوسروں سے تو بڑی مسکرا کے بات کرتے ہیں، لیکن اپنے ماں باپ سے کیسے اکھڑ بات کرتے ہیں، کیسے گندے اخلاق؟ وہ ماں باپ کیا کہیں گے، کیا ان کے دل پہ گزرے گی، دیکھو میں بڈھا ہو گیا تو اب مجھے یہ جوان پوچھتا نہیں ہے۔ اور اگر وہی بچہ محبت سے ملے، حدیث شریف میں آتا ہے جب شوہر محبت سے بیوی کو دیکھے، بیوی محبت سے شوہر کو دیکھے، اللہ تعالیٰ دونوں کو نظر رحمت سے دیکھتے ہیں۔ ہمارا حال، سب کو تو مسکرا کے، کرکٹ میچ ہو رہا ہے تو سارے بیٹھے ہوٹل پر، تسبیح ہاتھ میں چل رہی ہے اور کرکٹ میچ بھی دیکھ رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں اور ساتھ میں فلم بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن گھروں میں جاتے ہیں، حدیث شریف میں آتے ہیں، صحابی فرماتے ہیں کہ ما رأیت احدا اکثر متبسما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو مسکراتا ہوا نہیں دیکھا۔ اور اب ہم لوگ کیسے بیٹھتے ہیں؟ یہ کیا اخلاق ہے ہمارے، کیا سنت ہے، ہم کیا دین کا کام کر رہے ہیں جب ہمارے اخلاق ایسے ہیں؟ کیوں بابا جی، کیسے مسکراتے ہیں؟ یہ دیکھو کتنا اچھا لگ رہا ہے، لگا جب مسلمان مسلمان سے ملے، کیسے مسکرا کر ملے، دیکھیں نا کتنا فرق ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، ایسے بیٹھنا، ٹھیک ہے، مسکرانا، دیکھو ہے کہ نہیں، لیکن نامحرم کو دیکھ کر نہ مسکرا، لڑکوں کو تو دیکھ کر بڑے مسکرا کر اس کو کہتے ہیں آؤ دودھ پتی چائے تو پیو، اس کو تو نسوار بھی مفت میں کھلا رہے ہیں، اس کو موبائل بھی دلا رہے ہیں، موبائل میں بیلنس بھی ڈال کے دے رہے ہیں، کتنی عجیب بات ہے۔ لیکن ماں باپ بیوی کہے کہ دوا دلا دو، وہاں پر مصیبت آتی۔ اس لیے میرے پیارے دوستوں، اس سنت پر ہمیں عمل کرنا ہے، یہی وہ اخلاق ہیں، یہی وہ چیز ہے جو بغیر اللہ والوں کی صحبت کے ملتی نہیں ہے، اس سے دل میں نرمی آتی ہے، اچھے اخلاق پیدا ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، دین کے کام کرنے والوں کے لیے اخلاق کے بغیر دین کا کام ہو نہیں سکتا۔ کیا سکھاتے ہیں؟ اکرام مسلم۔ اگر کوئی آدمی کسی کہے چلو اللہ کے راستے میں، چلو چلو نکلو نکلو، وہ کہے گا جھاپڑ پڑ لگائے گا، چل تو جٹ یہاں سے، کہتے ہیں بھائی صاحب اللہ کے راستے، اس کو چائے پلاتے ہیں، اگر نسوار کا شوقین ہے تو اس کو چنڈی کھلاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں یار چلو نا ہمارے ساتھ اجتماع ہو رہا ہے، چلو اجتماع پر چلے، پھر دیکھو وہ جاتا ہے نہیں جاتا، یا ڈانٹ کے بولتے ہیں، محبت سے نہیں۔ تو جب ہم اوروں سے محبت کریں، اپنی بیوی بچوں سے، اپنے ماں باپ سے کیوں محبت کا معاملہ نہ کریں؟ مسلمان مسلمان سے ملے، وہ کہے السلام علیکم، دوسرا کہے وعلیکم السلام، محبت نہیں پیدا ہوگی؟ آج عالم یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام نہیں کرتا، صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں؟ کتنی عجیب بات ہے۔ اور پھر زیادہ افسوس ہو جاتا ہے جب دیندار یہ کام نہ کرے، اس پر زیادہ افسوس ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، عمل یہ زندگی کس لیے دیے؟ کہ ہمارے عمل میں حسن پیدا ہو، اور اس کے لیے دو شرطیں ہیں، ایک تو عمل شریعت و سنت کے مطابق، اسی کے لیے مدارس اسی کام کے لیے، وہاں سیکھے شریعت و سنت کے عمل، مسائل پوچھے کہ جی نماز کیسے پڑھنی ہے، داڑھی کیسے رکھنی ہے، اب اقامت کا طریقہ ہے، اقامت کی بھی سنت ہے، وہ کیا طریقہ ہے، ایک سانس میں کہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ایک سانس میں، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، ایک سانس میں، پھر ایک سانس میں کہے اشہد ان محمد الرسول اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، ایک سانس میں، پھر حی علی الصلاح حی علی الصلاح، ایک سانس میں، حی علی الفلاح حی علی الفلاح، ایک سانس میں، قد قامت الصلاح قد قامت الصلاح، ایک سانس میں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، ایک سانس میں۔ یہ اقامت کا سنت طریقہ ہے، سیکھے اس کو، عام آدمی بھی سیکھے، کیونکہ کبھی کبھی کوئی اقامت کہنے والا نہ ہو، کتنی عجیب بات ہے، اقامت کہنی نہیں آتی مسلمان کو، اذان دینی نہیں آتی۔ اب جو حیال السلام میں مسئلہ یہ ہے، یا حی علی السلام میں آپ کیسے کرتے ہیں حی علی السلام، یہ خلاف سنت ہے، یہ طریقہ درست نہیں ہے، سینہ نہیں پھرنا چاہیے بلکہ گردن پھیرے، ایسے کہے حی علی السلام، پھر گردن واپس لائے، پھر کہے حی علی السلام، یہ طریقہ ہے، سینہ نہیں پھرنا چاہیے. لیکن عجیب بات ہے، ہم لوگوں کو اذان دینی بھی نہیں آتی. کیا عمل ہو شریعت و سنت کے مطابق. ایک بڑا مزیدار واقعہ، ہمارے پیر بھائی ہیں بلوچستان کے، بلوچ ہے، تو پہلی دفعہ جب جماعت میں گیا تو اس نے اپنا قصہ سنایا کہ جب میں پہلی دفعہ جماعت میں گیا، جہاں کے امیر صاحب نے ہم سے کہا کہ اب تمہیں نماز اعلان کرنا ہے کہ نماز کے بعد بیان ہوگا، حضرات کچھ دیر تشریف رکھیں. کیا وہ عصر کے بعد میرا اعلان تھا، مغرب کے بعد، عصر کے بعد میرے دوست کا تھا اور مغرب کے بعد میرا اعلان تھا. کیا عصر کی نماز جب دو رکعت ہوئی تو میرا دوست کھڑا ہو گیا، اس نے دیکھا سب نماز پڑھے، وہ پھر بیٹھ گیا کیونکہ گھبراہٹ میں پہلی دفعہ اعلان. اچھا اس نے کہا بھی کہ امیر صاحب ہم پہلی دفعہ نکلے، ہمیں کچھ نہیں پتا. انہوں نے کوئی بات نہیں، سیکھو، سیکھنے کے لیے تو آئے ہو. اب وہ دو رکعت میں بےچارا کھڑا ہو گیا، پھر دیکھا سب نماز پڑھ، پھر بیٹھ گیا. اب اس کے بعد جب نماز ختم ہوئی تو اس کھڑا ہوا، حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، کل سے مغرب کا نماز عشاء کے بعد ہوگا. حیران کہ یہ کیا بات ہے بھائی. اور امیر صاحب کھڑے ہوئے، کہا بھائی صاحب یہ بےچارا نیا آدمی ہے، آپ حضرات تشریف رکھے، بیان ہوگا. خیر پھر اس کے بعد مغرب کا وقت آئے تو وہ دوست کہتا ہے کہ ہم نے کہا امیر صاحب سے کہ امیر صاحب اب ہمارا نمبر اعلان کر. اس نے کہا رہنے دے، اس نے مغرب کی نماز عشاء کے بعد پڑھایا، تو عشاء کی نماز فجر کے بعد پڑھائے گا. کہتا ہے پھر اس کے بعد جو ہے وہ امیر صاحب نے ایک دن ہمیں بیان دیا. میں نے کہا امیر صاحب خدا کے لیے ہمیں بیان نہیں آتا. اس نے کہا ارے بھائی سیکھے گا نہیں تو کرے گا کیسے. کہا اچھا بھائی. کہا کیا بولو. کہا بھائی اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اللہ بڑا ہے، بڑائی پیش کرو. کیا اس کے بعد وہ کھڑا ہوا. کہا ہم کھڑا ہوا. ہم نے کہا بھائیو بزرگو دوستو اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے. اللہ کتنا بڑا ہے یہ ہمارا امیر صاحب بتائے گا. یہ بالکل سچا واقعہ ہے، وہ ہمارے دوست نے سنایا، خود اس کا واقعہ. تو میرے پیارے دوستو سیکھنا، علماء سے مسائل پوچھے اور اللہ والوں کی صحبت پہ جائے، اللہ والوں کی صحبت سے اخلاص حاصل کرے، اللہ کی محبت حاصل کرے، تاکہ نماز محبت سے پڑھے، دین کا کام محبت سے ہو. اخلاص بغیر صحبت اہل اللہ کے نہیں پیدا ہوتے، دل میں نرمی نہیں آتی. جب نرمی پیدا ہوتی ہے پھر اس سے تعلق مع اللہ. میرے پیارے دوستو اعمال کا وزن یاد رکھنا اخلاق کے اعتبار سے ہوگا، اخلاق سے اعمال میں جان پیدا ہوتی ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اللہ تعالیٰ زبردست قدرت والا ہے، القادر على كل شيء ولا يعجز شيء في استعمال قدرتي، کہ زبردست قدرت والا، اور اللہ تعالیٰ جب اپنی قدرت کا استعمال فرمانا چاہے اللہ تعالیٰ کو اس کی قدرت کے استعمال سے کوئی نہیں روک سکتا. دیکھو اگر ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے فیصلہ ہو گیا کہ ہمارے گردے میں پتھری ہو جائے، ڈاکٹر اچھا کر سکتا ہے؟ ہم اللہ کو ناراض کر کے کہاں جائیں گے، نافرمانی کر کے ہم لوگ کہاں جائیں گے. اور غفور، آگے فرما دیا غفور، بخشنے والا. میرے مرشد فرماتے ہیں ان دو ناموں کا راز یہ ہے، سبحان اللہ، کہ عزیز کے ساتھ غفور اس لیے فرما دیا کہ دیکھو جو طاقت والا آدمی کہے کہ میں نے تمہیں معاف کیا تو اس کی قدر ہوتی ہے نا. ایک کمزور آدمی کہے کہ میں نے معاف کیا، کیا قدر ہوگی. کہ اتنا بڑا مالک جو، اگر دیکھو ہمارا ایمان کا پر خاتمہ کس کے اختیار میں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے کہ نہیں. اچھا ایمان پر خاتمے پر ایک بات یاد آ گئی، حدیث شریف میں آتا ہے، خاموش بیٹھو خوش، حدیث شریف میں آتا ہے کہ صلاۃ بسواک افضل من 70 صلوات بغیر سواک، کہ نماز والی، وہ مسواک والی جو نماز ہے اس کا ثواب 70 نمازوں سے زیادہ ملتا ہے. تو دیکھیے مسواک کا کیا فائدہ، کہ مسواک کا یہ فائدہ ہو کہ ہماری نماز کا ثواب 70 نمازوں سے بھی زیادہ بڑھ جائے گا. کتنی سستی ہے مسواک، اور ایک مسواک کتنے دن چلتی ہے. سبحان اللہ، اس سنت پر عمل کریں، نماز کا ثواب 70 نمازوں سے بڑھ گیا. اور پھر علامہ شامی ابن عابدین فرماتے ہیں، فإن سنت السواک تذکر کلمۃ الشہادت عند الموت، کہ مسواک کی سنت موت کے وقت میں کلمہ شہادت کو یاد کراتی ہے. اور کیا چاہیے بھائی، اسی سے یہ بات سوچ لیں کہ جب منہ کو صاف کرنے سے نماز سے زیادہ 70 نمازوں سے زیادہ اور ایمان پر خاتمہ مل رہا ہے, تو اگر ہم نے منہ کو اپنے گندا کیا کس سے چیز ہے نا, بڑی مزے کی چیز ہے. اگر منہ کو اپنے اس سے گندا کیا, میں اس بات پر بحث نہیں کر رہا کہ جی جائز نہ جائز نہیں بول رہا, لیکن میرے پیارے دوستو کتنا ہی کھا لے, کتنے ہی ٹوتھ پیسٹ کر لے, مسواک کر لے, دنداسا کر لے, منہ کی بدبو جاتی ہے. بتاؤ بیت الخلاء لیٹرین گندی جگہ پر اللہ کا نام لینے کی اجازت ہے؟ تو جس منہ کو ہم نے میرے پیارے دوستو بدبودار کر دیا, کیسے اس منہ سے اللہ کا نام لیں گے؟ اس لیے ہمت کی ضرورت ہے. ہمت کوا, ہمت مردہ مدد خدا, ہمت کرے سب کام ہو سکتا ہے. دیکھو رمضان شریف میں کیا کرتا ہے, صبح سے شام تک ہوتا ہے نا, ہمت ہے نا, کر سکتا ہے نا. اس لیے اللہ کے لیے ہمت کر لے, سب کام چھوٹ سکتے ہیں, چاہے سگریٹ کی عادت ہو, چاہے فلاں کی عادت ہو, کسی چیز کی بھی عادت ہو, ہمت کرے. دیکھو بدبودار منہ سے کیسے اللہ کا نام لیں گے؟ اس لیے مسواک کی سنت کو زندہ کرے, اس سے ایمان پر خاتمہ ملے گا. اور کیا فائدہ ہوگا کہ نماز کا ثواب 70 نمازوں سے زیادہ ملے گا. اللہ تعالیٰ ان گزارشات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور دیکھو اپنی اولاد کو کتنی بڑی نعمت ہے, حافظ بن جائے. لیکن حافظ بنانے کے ساتھ ساتھ اس کا ایک کام یہ بھی کرے کہ اس کو ٹی وی دیکھنے سے بچائے, اس کو فلمیں دیکھنے سے بچائے, اس کو غلط صحبتوں سے بچائے. یہ ایسا نہ حافظ جی نماز ہی نہیں پڑھیں, حافظ جی کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو, یا حافظ جی ٹی وی دیکھ رہے ہیں, فلمیں دیکھ رہے ہیں, کیا عالم ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ہماری اولاد کو بھی دعا کر لیجئے, نیک صالح بنا دیجئے. یا اللہ حسن عمل کی توفیق عطا فرما, یا اللہ مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرما, اخلاص عطا فرما, اپنی محبت عطا فرما, گناہوں سے حفاظت نصیب فرما, اپنا خاص تعلق نصیب فرما دیجئے, شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. ہمارے اس مل بیٹھنے کو ہماری دینی ترقی کا ذریعہ بنا, ہماری ہدایت کا ذریعہ بنا, ہمارے گھر والوں کی دینی ترقی اور ہدایت کا ذریعہ بنا, ہمارے اولاد کی دینی ترقی اور ہدایت کا ذریعہ بنا, ہمارے دوست احباب رشتہ دار سارے عالم کے مسلمانوں کی دینی ترقی اور ہدایت کا ذریعہ بنا دیجئے. یا اللہ ہم سب کو یا ہمارے کاموں کو آسان فرما, ہماری ضروریات کو پورا فرما, ہم سب کو رزق حلال عافیت اور فراوانی کے ساتھ عطا فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما, اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما, اہل مصیبت کو اہل عافیت بنا, ہماری دینی اور دنیاوی ضروریات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما دیجئے. اور اے کریم مالک اپنے کرم سے یا اللہ ہم سب کو یا اللہ اپنی فرما برداری کی توفیق عطا فرما دیجئے. اور یا اللہ تعالی ہماری دینی خدمت جو آپ اپنے کرم سے توفیق عطا فرماتے ہیں, اس کو شرف قبولیت بھی عطا فرما دیجئے. اور ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق شریعت و سنت اور کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما, اور شریعت و سنت اور ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما دیجئے. اور یا اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو ایمان پر اور سلامتی اعضا کے ساتھ دنیا میں رکھیے, اور سلامتی ایمان سلامتی اعضا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے. یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے یا اللہ اس مدرسے کو بھی قبول فرما لیجئے, اور یا اللہ ہماری دینی کوشش کو قبول فرما لیجئے. اور یا اللہ تعالیٰ یہاں کے معاونین اساتذہ پڑھنے والے اور یا اللہ تعالیٰ خدمت کرنے والے سب کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس کو نجات کا ذریعہ بنا دیجئے. اور یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں اے خدا تجھ پر فدا ہو ہر زمان, اے خدا تجھ پر فدا ہو ہر زمان, میری دولت میری جان و آبرو. یا اللہ ہماری جان کو اپنے راستے کے لیے قبول فرما لیجئے, ہماری اولاد کو قبول فرما, ہمارے مال کو قبول فرما, ہماری آبرو کو قبول فرما دیجئے. اور یا اللہ تعالیٰ ان گزارشات کو اپنے کرم سے قبول فرما لیجئے, اور ہمارے لیے دینی ترقی کا ذریعہ بنا دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اور یا اللہ اپنے کرم سے یا اللہ ہمارے حاجات کو بھی آپ جاننے والے ہیں, اپنے کرم سے ہماری تمام جائز حاجات میں ہم سب کو بامراد فرما دیجئے. اور ہمیں ہم میں سے جس کو جس گناہ کی عادت ہے, اس کو یا اللہ ہم سب کو ہر گناہ سے